الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاتم وسلام عليك يا رسول الله محبس درد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاتم وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ آل عمران کی یہ ترتیب جو تسلسل کے ساتھ کئی دروس پر اور کئی تفصیلات پر محیط رہی اور اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے ایک مفصل نہیں بلکہ انتہائی مختصر خلاصہ ہم ان آیات کا آپ کے سامنے پیش کر سکے جس کے اب کئی گوشے اس مضمون کے بن جاتے ہیں تفصیل کے اعتبار سے، لیکن سورۃ آل عمران کی ضرورت کے اعتبار سے ہم نے چند چیزوں کا تقابل آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسلام کی حقانیت اور اسلام کے مضبوط دلائل جو تمام ادیان اور تمام دینوں کے مقابلے پر ہے، اور بالخصوص قرآن کریم فرقان حمید کا پیغام، ایک آفاقی پیغام، ایک عالمگیر پیغام، تورات کے مقابلے میں، انجیل کے مقابلے میں، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ جو سورہ آل عمران میں تھا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکے، ورنہ یہ خود ایک کئی درسوں پر محیط ایک درس ہے جس کی تفصیلات سورہ آل عمران میں، فائدہ کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورۃ التوبہ کے اندر، سورۃ الانفال کے اندر، اور پھر اواخر کی کئی صورتیں ہیں، ایسی ہیں، سورہ محمد ہے، سورۃ الحدید ہے، ان کے اندر یہ تمام مضامین عیسائیت کی تاریخ اور یہودیت کی تاریخ اور اسلام کا دین آفاقی ہونا اور اسلام کا ان تمام دلائل کے اوپر ایک بہت بڑی بزرگی رکھنا، ان تمام مضامین کو اور ان تمام حقائق کو پیش کیا گیا. ہم نے اس مہینے اور اس درس قرآن میں صرف یہ کوشش کی کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین لم یلد ولم یولد، کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس حقیقت کو جو سورہ آل عمران نے ذکر کیا تھا کہ اللہ حی ہے اور قیوم ہے، اور وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. تو اس حقیقت کو نصرانیت نے اور اہل کتاب نے جس انداز میں مسخ کرنے کی کوشش کی تھی، ہم صرف ایک اس موضوع پر گفتگو کر سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت کا کوئی عنصر نہیں ہے، بلکہ وہ دیگر انبیاء کرام کی طرح نبی ہیں، کلمہ کن سے پیدا ہوئے. تو اس آیت کے اندر، جو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم بشریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کی عفت و پارسائی اور بنی اسرائیل کا ان پر ظلم کرنا، ہم اس ٹاپک پر صرف اب تک کچھ گفتگو ہم نے کی ہے، وہ بھی تفصیل طلب نہیں رہی ہے، ایک عنوان کے تحت صرف جتنا وقت کا دورانیہ ہوتا تھا اس حوالے سے ہم نے پیش کیا، جبکہ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ جس پر سر حاصل بحث پورے سال ہو سکتی ہے قرآن کریم کے دلائل کے حوالے سے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، جو قرآن نے سورہ آل عمران نے خاص طور پر اس نظریے کو توڑا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے بائبل کے نظریات اور توریت کے نظریات پڑھ کے سنائے، اور اس کے مقابلے میں پھر ہم نے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پیش کرتا ہے، اور سیدہ مریم کی زندگی کو پیش کرتا ہے، آل ابراہیم کو کس انداز میں پیش کرتا ہے، آل عمران کو کس انداز میں پیش کرتا ہے، دیگر انبیاء کو کس انداز میں پیش کرتا ہے، حضرت لوط کی شان کو قرآن کتنے انداز میں پیش کرتا ہے، اور بائبل میں اس کے کتنے بھیانک نتائج ذکر کیے گئے، حضرت موسیٰ کے انداز کو کس طرح پیش کرتا ہے. تو خلاصہ گفتگو اس میں یہ بنتی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن نے سابقہ انبیاء اور سابقہ کتابیں اور سابقہ صحائف کی حرمت کو برقرار رکھا اور اس کی عظمت کو ذکر کیا، جبکہ نام نہاد اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے اندر ان انبیاء کی سخت توہین کی، شدید توہینیں کی، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، حضرت لوط کے لیے کیسی گندی باتیں لکھی گئی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کتنی گندی باتیں لکھی گئی، اور اس کے مقابلے میں قرآن نے ان کے مرتبے کو کس انداز میں پیش کیا. ان تمام تفصیل کے بعد درمیان میں ایک موضوع ہمارا آ گیا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظمت ہے اور جو مقام ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے اٹھا لیا جانا اور قیامت کے قریب آپ کا نازل ہونا، جو آپ کی ایک بہت بڑی عظمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا، جس وقت یہود آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے آپ نے رب کے حضور دعا کی تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے آپ کو اٹھا لیا. تو اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانوں پر ہے. اس پر جو شرعی دلائل قرآن نے پیش کیے تو دو درسوں میں ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے. پھر یہ کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حیات پر بات ہوئی. آج جہاں آخری خلاصہ اور درس ہے، مرزائیت پر بھی ہم نے تھوڑی گفتگو کی کہ مرزائیوں کا جو نتیجہ اور نظریہ اس اعتبار سے تھا، اس خلاصے کو پیش کیا، لیکن اس میں سینکڑوں موضوعات نکلتے تھے، ہم نے اس کو عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ بھی ہو سکتی ہے گفتگو، اس موضوع پر بھی گفتگو، اس موضوع پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. آج کیونکہ آخری نشست ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اگر کل چاند رات نہ ہوئی تو کل بھی ایک نشست رکھیں گے، تاکہ یہ بقیہ جو تھوڑے بہت موضوعات رہ جاتے ہیں اہل کتاب کے حوالے سے، تاکہ وہ مکمل ہو کر ایک مکمل سبجیکٹ اس کے لیے تیار ہو جائے. آج کے درس میں ہم یہ پیش کریں گے کہ قرآن کریم نے سارے اہل کتاب کو رد نہیں کیا، قرآن نے اعتدال سے بات کی ہے، امانت سے بات کی ہے، جو انبیاء کے دین پر تھا، ان کی فکر پر تھا، قرآن نے ان کی تعریف و تحسین بیان کی، اور ایک رب کو ذکر کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت نوح ہوں یا حضرت ابراہیم ہوں، حضرت یعقوب ہوں یا حضرت موسیٰ ہوں، یا حضرت عزیر ہو یا حضرت عیسیٰ ہو، یہ مختلف علاقوں میں تو ضرور آئے لیکن پیغام ایک لے کر آئے تھے، اور پیغام توحید کا تھا، آخرت میں اٹھنے کا تھا اور دنیاوی زندگی اور معاشرتی زندگی کی صلح کا تھا، تو وہ دین نہ دین موسوی تھا نہ وہ دین عیسوی تھا، وہ دین اسلام تھا. وہ نبیوں کے نام پر نہیں بڑھ گیا تھا بلکہ وہ دین اسلام تھا. قرآن اسی کو ذکر کیا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اور شروع میں ہم نے بتایا آپ کو قرآن نے یہ کہا کہ نبیوں کے نام پر جو تم نے دین کو بانٹ دیا ہے ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ دین موسوی کوئی الگ دین لے کر نہیں آئے تھے، حضرت عیسیٰ دین عیسوی کوئی الگ دین لے کر نہیں آئے تھے، دین ابراہیمی کوئی الگ دین لے کر نہیں آئے تھے، وہ سب ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام تھا. اور دین اسلام سے مراد کیا؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پیدا کرنے بھی یکتا ہے، وہ اپنے ہونے میں بھی یکتا ہے، اور کائنات جو چل رہی ہے اس میں بھی وہ یکتا و تنہا ہے، وہ ربوبیت میں پالنہاری میں بھی تنہا ہے اور تخلیق کرنے میں بھی تنہا ہے. تو تخلیق کرنے میں اور خود کے ہونے میں یہ توحید الوہیت ہے، اور کائنات کو چلانے میں یہ توحید ربوبیت ہے. تو توحید الوہیت ہو یا توحید ربوبیت ہے، اس میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ یکتا و تنہا ہے. اس چیز کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا. تو یہ دین اسلام کی ابتدائی بنیاد لا الہ الا اللہ. اس کے بعد نبی کا کلمہ، ظاہر سی بات ہے جس نبی کے ذریعے دین ہم تک پہنچ رہا ہے تو وہ نبی بھی اس میں واسطہ ہے، تو اس کو اس اعتبار سے قبول کرنا کہ اس کے ذریعے دین ہم تک پہنچ رہا ہے، دین کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہے، اور یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اس کی تصدیق کے بغیر رب کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے. تو ایمان باللہ، پھر ایمان بالرسالت، اور پھر ایمان باللہ، ایمان بالرسالت کہ جو خدا ایک ہے اپنی الوہیت میں بھی اور ربوبیت میں بھی، تو ایک دن اس کے حضور ہم نے جانا ہے اور اس کے حضور جا کر ہم نے کھڑا ہونا ہے. تو یہ عقیدہ ہے بعد الموت، یعنی قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کیا جانے کا نظریہ. تو یہ بنیادی جو تین نظریہ ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت، یہ دین اسلام ہے. یہی بات حضرت آدم نے کی، یہی بات حضرت نوح نے کی، یہی حضرت ابراہیم نے کی، الغرض یہی حضرت عیسیٰ نے کی، اور یہ سرکار نے ذکر فرمائی. تو یہ دین اسلام ہے جس میں نبیوں کو خدا نہیں کہا گیا، بلکہ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اپنے معجزات بھی اگر پیش کیے ہیں تو وہ سارے معجزات اس چیز کے لیے تھے کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جائیں اور اس کی عبادت کی طرف آ جائیں. یہ دین اسلام تھا. تو قرآن کریم نے اس کا اعتدال پیش کیا اور فرمایا کہ نبیوں کے یہ دین موسوی والا دین عیسوی کو نہ مانے اور دین مصطفی والا، تو فرمایا دین تو سب ایک ہے، تم نبیوں کے نام لے کر نہ بٹو اور پھر اس میں اپنے اپنے نظریات نہ بناؤ. بلکہ قرآن کریم میں تو مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اللہ اس کا رسول بہتر اس کا معنی جانتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند و بالا و عظیم شان کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں، ہدل للمتقین، وہ ہدایت دیتی ہے پرہزگاروں کو. اور پرہزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ان پرہزگار اور متقین، ہدل للمتقین کہ ہدایت دیتی ہے پرہزگاروں کو. تو وہ پرہزگار متقین کون ہے؟ تو ان کی چار نشانیاں بیان کی گئی ہے، اور یہ آیت پانچ آیت کے اندر ایمان کے سارے باتوں کو بیان کر دیا گیا. یعنی آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو پانچ آیات ہیں اس میں سارا دین آ گیا ہے، بس سارا دین یہی ہے، دین یہی ہے، اور یہی گزشتہ انبیاء نے بات کی ہے. اس کے بعد دو کے قریب آیات کفار کے لیے ہے اور پھر 13 کے قریب آیات منافقین کے لیے. پانچ آیات مومنین کے لیے، دو کفار کے ذکر کے لیے، اور 13 کے لگ بھگ آیات جو ہے وہ منافقین کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ وہ شک پیدا کرنے والوں کا تھا. تو اس لیے مسلمانوں کی پہچان تو پانچ آیتوں میں کرائی، اور جو خالص نرے کافر تھے، منکر تھے، ان کا ذکر صرف دو آیتوں میں کیا. کتنے؟ صرف دو آیتوں میں. اور جو چھپے کافر تھے منافقین، ان کا ذکر 13 آیتوں میں کیا. تو یہ قرآن کا اول ماخذ ہے، پھر ساری باتیں اس پر ہوئی. اگر کفر پر بات ہوئی ہے تو انہی دو آیات کی تشریح ہوئی ہے، اور اسلام اور اہل ایمان پر بات ہوئی ہے تو انہی پانچ آیتوں کی تشریح ہوئی جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آ رہی ہے، بہت بنیادی آیت ہے. اور منافقین پر جہاں تفسیر اور وضاحت ہوئی ہے وہ ان 13 ہی آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے. اگر پورے قرآن سے اہل ایمان کے صفات کو جمع کر لے کر آئیں تو وہ پانچ آیتوں پر جمع ہوتی ہے کہ ہدل للمتقین، قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو، جو اللہ سے ڈرتے ان کو. وہ کون لوگ ہیں؟ اب ان کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. جو نبی کہہ دیتے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم، سر قبول کو خم کر دیتے ہیں اور اس بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو پہلی چیز ہے اہل ایمان کی، وہ ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پہلی چیز ایمان بالغیب، دوسرا یہ کہ وہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ پورے شرائط اور ضابطے کے ساتھ اس کو کھڑا کرتے ہیں، اور ایمانی نماز کا جو طریقہ اقامت الصلاۃ کا، اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ یعنی روح کو بھی متوجہ کرتے ہیں، جسم کو بھی متوجہ کرتے ہیں. تو دوسری صفت اہل ایمان کی یہ ہے. تیسری چیز صفت یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری صفت ہے. اب آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے حبیب، اہل ایمان وہ ہیں، یعنی یہاں پر بتا دیا کہ کیا دین موسوی اور دین عیسوی تم نے لگا رکھا ہے، دین اسلام ہے، سب انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے ہیں. فرمایا اس لیے دیکھو جو ہمارے محبوب پر ایمان لا رہا ہے اس کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جہاں وہ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، وہیں پر فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ بے شک وہ ایمان لاتے محبوب اس پر جو کتاب آپ پر اتری ہے، وما انزل من قبلک، صرف آپ پر، آپ کی کتاب پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اتنا ہی ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ سے پہلے ہم نے جتنی کتابیں اتاری ہیں، جتنے صحائف اتارے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. اب دیکھیے جوڑ بالکل آ گیا. صرف محبوب آپ پر جو قرآن اترا نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، پھر وہ ایمان لاتے ہیں، لے ایمان انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ پر یعنی قرآن، اور وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا ہے محبوب آپ سے پہلے، وبالآخرت ہم یوقنون، اور پھر وہ وقوع قیامت اور ایک دن رب کے حضور حاضر ہونا، آخرت کے نظریے پر وہ کامل یقین رکھتے ہیں. یہ صفات بیان کر دی گئی. پانچویں آیت میں آیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب اس میں یہ نہیں کہ قرآن نے کسی اور کے لیے ہدایت رکھی تھی، تورات نے کسی اور کے لیے رکھی تھی، انجیل کے لیے نہیں. فرمایا جو ان ساری چیزوں کو مانتا ہے، یہی چیز تورات میں تھی، یہی چیز انجیل میں تھی، یہی باتیں حضرت موسیٰ نے کی تھی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ پورا دن خلاصہ یہاں پر آ رہا ہے، سمجھ رہے اس آسانی کو؟ یہی باتیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہی بات حضرت موسیٰ نے کی. ان کی ساری تعلیم یہی تھی کہ حضرت موسیٰ پر جو اترا اس کو بھی مانتے، ان سے پہلے جتنا اترا ان کو بھی مانتے، ان کو بھی رسول مانتے، ان سے پہلے جو رسول آئے ان کو بھی مانتے. اقامت الصلاۃ کہتے ہیں موسیٰ جو علیہ السلام جو غیب کی باتیں بتاتے اس کے سامنے، امن صدقنا کرتے، اور سارا جو یہ نظام دنیا کا چل رہا ہے اس کے بعد ایک دن اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونے کے نظریے پر جمے رہتے. تو فرمائے یہی وہ لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں فلاح نصیب ہوئی ہے اور جو فلاح یافتہ ہے. یہ نہیں کہ اسلام نے کوئی الگ سے فلاح یافتہ لوگ لائے ہیں، یعنی حضور کے دور میں، یا حضور کے دور میں کوئی الگ سے ہدایت یافتہ نہیں، مضمون وہی ہے، اصول وہی ہے، ایمان بالغیب ہے، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو نبی مخاطب ہے اس پر جو چیزیں اتر رہی ہیں اس کو بھی ماننا ہے، اور اسی طرح ان انبیاء ہی کے زمرے میں جو پہلے گزر گئے ان کو ماننا ہے، اور قیامت کو ماننا ہے. تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں تو موسیٰ کو نہیں مانیں گے، موسیٰ کے ماننے والے تو فلاں کو نہیں مانیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو فلاں کو نہیں مانیں گے. فرمایا نہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اب ایک بھی شرط اگر نکل گئی تو مومن نہ رہا. تو اس آیت سے بھی رب پتا چل گیا کہ یہ سارا ربط اور سارا سلیقہ ایک ہی ہے، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ اسلام ہی ہے. تو اب یہ جو نا اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی تھے جو ہدایت پر تھے، اور انہی باتوں کی ہدایت پر تھے، حضرت عیسیٰ پر بھی تھے. اب وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اس سے حدیث پاک میں آیا، سرکار فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جانے والے لوگ، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے جو جنت میں جائیں گے ان کے ماننے والے، حضرت نوح نے جو بات کی ان کے ماننے والے، حضرت ابراہیم نے جو بات کی ان کے ماننے والے، یعنی بات تو انہوں نے کروڑوں لاکھوں لوگوں سے کی لیکن ماننے والے پانچ تھے، دس تھے، ستر تھے، اسی تھے، اس طرح. تو جو خالص، سمجھ رہے ہیں، جو خالص جنت میں جانے والے جنہوں نے دعوے کو قبول کیا، حضرت ابراہیم کے ماننے والے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، انتہا تک سرکار فرماتے جو خالص جنت میں جانے والے ہوں گے وہ میدان معاشر میں آئیں گے. یہ نہیں کہ صرف میری امت جنت میں جائے گی، فرمایا کہ ان کی امتیں بھی آئیں گی جنت میں جانے والی اور ان کی صفحے 40 ہوں گی. ان کی صفحے 40, کل میدان محشر میں صفحے جنتیوں کی صفحے 120 ہوں گی. میرا آقا فرماتے ہیں 120 ہوں گی, 40 صفحے اہل کتاب کی ہوں گی اور اس سے پہلے لوگوں کی ہوگی, یعنی حضرت ابراہیم کے امتی اور وہ امتی جو جنتی ہیں, جس طرح حضور کے صحابہ, جس طرح الحمدللہ حضور کی جو امت صحابہ کے بعد تابعین کے بعد جڑی رہی, جس طرح آج امت جڑی ہوئی ہے جو جنت میں جائے گی, اسی طرح جو دین ابراہیمی پر قائم رہے, جو حضرت موسیٰ کے دین پر قائم رہے, بمانا اسلام پر قائم رہے, جو دین انہوں نے عطا فرمایا, وہ اسلام عطا فرمایا, اس پر قائم رہے, ان کی تبلیغ ان کی تعلیم پر قائم رہے, حضرت عیسیٰ کی تعلیم پر قائم رہے, تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. اور ان کی تعداد حضور فرماتے میدان معیشت میں سارے لوگ, یعنی حضور فرماتے مجھ سے لے کر حضرت آدم تک, اور حضرت آدم سے لے کر مجھ تک, جس نبی نے تبلیغ کی پیغام دیا, کچھ ماننے والے ہوئے کچھ انکار کرنے والے ہوئے, اکثریت جہنم میں گئی معاذ اللہ اور کچھ قلیل لوگ جنت میں جائیں گے, تو فرمایا وہ مجموعہ جو سب کا ہوگا وہ 120 صفوں پر ہوگا. فرمایا جتنے انبیاء مجھ سے پہلے گزرے وہ جن کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے وہ 40 صفوں میں ہوں گے, اور میں جن کو جنت میں لے کے جاؤں گا وہ 80 صفوں میں ہوں گے. تو 80 اور 40 120, تو سرکار نے فرمائیے 120 صفے ہوں گی. اس سے پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی وسعت تو ہے, امت کی برکت تو ہے, لیکن ان 40 صفوں سے بھی پتا چلا کہ یہ اہل ایمان ان میں رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کے ماننے والے, حضرت موسیٰ کی تعلیم کے من وعن ماننے والے, حضرت عیسیٰ کی تعلیم کے من وعن ماننے والے, موجود روح کے پیروکار موجود رہے ہیں, جو جم کر رہے, ہر قسم کا امتحان انہوں نے برداشت کیا, آزمائش بیان برداشت کی, لیکن دل کے اندر ایمان کے نقوش اس طرح رچ بس گئے تھے کہ کوئی مصائب اور آلام اس کو مہو اور ختم نہ کر سکے. تو فرمایا کہ جناب وہ انبیاء جو جائیں گے جنت کے اندر وہ 40 صفوں کے اندر اپنی امت کو لے جائیں گے, اور تنہا میں 80 صفوں میں لے جاؤں گا. اب قرآن نے اس کو کنکلوڈ کیا اور جمع کیا اور سب کو لے آیا, فرما دیکھو آج بھی تم جنت میں جا سکتے ہو, ایسا نہیں ہے کہ تم جنتی نہیں ہو سکتے, فرما جنتی ہو سکتے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ ایسے ہیں, قرآن نے ذکر کیا اہل کتاب میں سے لوگ ایسے ہیں, لَمَنْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اے حبیب جو اللہ پر ایمان لائے اور جو آپ پر اترا اس پر ایمان لائے, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, اور حبیب جو آپ پر اتارا گیا تھا اور جو اس پر اتارا گیا تھا, اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور تمہارے سے پہلے جو اتارا گیا, ان تمام پر وہ ایمان لاتے ہیں, خاشعین للہ, اور فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور اس پر جو اتارا گیا ان کی طرف جو پہلے انبیاء پر اتارا گیا, عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے, لا یشترون بی آیات اللہ ثمنا قلیلا, اور وہ آیتوں کو بدلتے نہیں ہیں, اپنے مفاد اور اپنے مقصد کو آیات پر ترجیح نہیں دیتے, بلکہ آیات کے پیغام کو اپنے مقصد پر مقدم رکھتے ہیں. وہ چند تکوں پر دین کو نہیں بیچتے, بلکہ ان کی گردنیں کٹ بھی جائے تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو کتاب میں ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک لہم اجرہم عند ربہم, یہ وہ ہیں اہل کتاب. اہل کتاب یعنی اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کی بات نہیں ہو رہی, اب اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ جن جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس اجر پائیں گے, ان اللہ سریع الحساب, کہ بے شک اللہ رب العالمین بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ آیت جو اتری ہے یہ بالکل سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے, آل عمران کی 200 آیات ہیں, یہ آیت نمبر 199 ہے, اور اس میں بالکل کنکلوڈ کر دیا, جمع کر دیا کہ دیکھو ہم نے کوئی جبر نہیں کیا ہے, اور تمہارے سامنے یہ بات کی ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کو جنتی نہیں کہا گیا, اہل کتاب تھے, ورقہ بن نوفل کو جنتی کہا گیا. یہ آیت جو اتری نا کہ بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے جو ایمان لائے اللہ پر, اور حبیب جو آپ پر اترا اس پر ایمان لائے, اور آپ سے پہلے جو اترا اس پر ایمان لائے, یعنی آپ دیکھیے جن کو جنتی بھی قرار دیا گیا ہے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ تم مصطفیٰ کے دارۂ نبوت میں اگر آ گئے تو صرف عیسیٰ کے ماننے سے جنت میں نہیں جاؤ گے, چاہے تم ان کو بالکل اسی طرح مان لو جس طرح حضرت عیسیٰ نے بیان کیا تھا, نہ اب دارۂ نبوت مصطفیٰ شروع ہو گئی ہے, اب حضرت عیسیٰ کی تصدیق کے لیے مصطفیٰ کی تصدیق ضروری ہے. آج اگر اہل کتاب کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جیسا حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ویسا میں ہوں, یعنی اللہ کو مانتا ہوں اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی نہیں کہتا بلکہ ایسے ہی کہتا ہوں جیسا قرآن نے کہا ہے, غور سے سنیے, اللہ کو ایک یکتا مانتا ہوں, اس میں تقسیم کا عقیدہ نہیں رکھتا, اقانیم کا عقیدہ نہیں رکھتا, تثلیث کا عقیدہ نہیں رکھتا, تین خدا کا عقیدہ نہیں رکھتا، جیسا اسلام نے کہا ویسے ہی عقیدہ رکھتا ہوں. حضرت سیدہ مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہتا معاذ اللہ، بلکہ اللہ رب العالمین کی ایک برگزیدہ بندی کہتا ہوں، اور وہ بندی تھی، نبیہ بھی نہیں تھی، یہ کہتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ کو نبی رسول کہتا ہوں، اور ایسے ہی رسول کہتا ہوں جیسے ابراہیم رسول تھے، ایسے ہی رسول کہتا ہوں جیسے حضرت نوح تھے، ان کی طرح رسول کہتا ہوں. اور میں قیامت کے دن پر بھی مان لاتا ہوں تو کیا جنت میں جاؤں گا؟ تو فتویٰ یہ ہوگا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب تم دارائے اور اعلان مصطفیٰ کے اندر آ چکے ہو، اب یہ ساری چیزیں مشروط ہو گئی حضور کی تصدیق پر. اب اگر حضور کو مانو گے تو یہ چیزیں مقبول ہوں گی. حضور کو سمجھ رہے ہیں، مانو گے تو یہ چیز مقبول ہوگی. خواہ تم، میری بات پھر سن لیجئے، خواہ آج کوئی اہل کتاب کھڑے ہو کر یہ بات کہے کہ ہم بالکل حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسا آپ کا قرآن کہتا ہے، نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نہ شریک کہتے ہیں، نہ کوئی ملوث کرتے ہیں، بلکہ رسالت کا عقیدہ، بندگی کا عقیدہ، بشریت کا عقیدہ، پیغمبر کا عقیدہ، ایک میسنجر کے طور پر ایک پیغام پہنچانے کے حوالے سے، برگزیدہ ہونے کے حوالے سے، ان کا خاندان اور نسب شرف ہونے کے حوالے سے، کہیں سے کوئی خدا کی الوہیت کی آمیزش نہیں، اور نہ الوہیت دی جا سکتی ہے. ان تمام چیزوں کو ہم مانتے ہیں، اور خاص طور پر قیامت قائم ہوگی، جنت ہے، دوزخ ہے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور جو نیک ہوں گے ان کو جنت ملے گی، جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ ان کو نہیں مانتے. فرمایا پھر یہ کچھ ماننا کام نہیں آئے گا، خواہ تم اتنا زور لگا کر بات کرو کہ قرآن نے جو کہا، ایسا کچھ نہیں آئے گا. تمہیں جنت میں جانا ہے تو اب تم دارائے نبوت مصطفیٰ کے اندر آ چکے ہو. وہ وقت شروع ہو چکا ہے جب حضور نے اعلان کر دیا ہے، حضور کی رسالت اب غالب ہے. تو لہذا اب اگر کوئی اہل کتاب حضرت موسیٰ کا شاخ ہو اور ان کو نبی مانے اور اپنے آپ کو اہل کتاب کہے، تو وہ صدق طور پر اہل کتاب صرف شرک سے جان چھڑانے سے نہیں ہوگا، صرف خدا کو ایک ماننے سے نہیں ہوگا، صرف حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جیسے وہ ہیں، صرف اس ماننے سے اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک حضور کی تصدیق نہ کرے، حضور کا کلمہ بولیے نہ پڑھے. اب دیکھیے، اسی طرح مومنین کو بھی کہا گیا کہ تمہاری بھی چھٹی صرف مصطفیٰ کریم کو ماننے سے نہیں ہوگی، تمہیں بھی عیسیٰ کو ماننا پڑے گا، تمہیں بھی حضرت موسیٰ کو ماننا پڑے گا، تمہیں بھی حضرت عزیر کو ماننا پڑے گا. فرما والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محبوب مومن وہی ہے جو آپ کو مانے، اس کا مرادی معنی تفسیری معنی کرتا ہوں، جو آپ کو مانے اور جو آپ پر اترا اس کو مانے، اور جو آپ سے پہلے آئے تھے اس کو مانے، اور جو ان پر اترا تھا اس کو مانے. تو یہ تسبیح کے دانے کی طرح پرو دیا گیا، اس کو توڑ کر، ایک کڑی کو نہیں توڑ سکتے آپ. حضرت فاروق اعظم، لہذا آج لوگ زیادہ زور دیتے کہ نہیں، یہودی اور عیسائی بڑے اچھے نیک کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، اور ان میں بعض لوگوں میں شرکی عقیدہ نہیں اور جنت میں چلے جائیں گے. میں نے کہا یہ جنت کوئی ہمارے گھر کی جاگیر ہے کہ ہم جس کو چاہے پکڑے ڈالیں اور جس کو نکالیں؟ ہم کو تو کون ہوتے ہیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے والے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اسلام سے نکالنے والے معاذ اللہ، ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ فتویٰ دینے کے یہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن جو جنت میں جانے والا ہوگا اس کی علامت قرآن میں موجود، جو نہیں جانے والا ہوگا اس کی وضاحت موجود ہے. اس میں آپ یا میں ہوں، ہم وہی رائے قائم کریں گے جو قرآن نے قائم کی ہے. لہذا اگر آج نصارہ اور یہود میں سے، یہود تو خیر بہت پلیت ہو گئے ہیں، ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا، لیکن نصارہ میں سے جو یہ کہے کہ جناب ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، تو آپ ہمیں جنت سے روک سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم نہیں روکتے، ہم کون ہوتے روکنے والے، لیکن جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مصطفیٰ پر کلمہ پڑھنے سے ملے گا، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی، آپ کے سماجی کام اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہے تثلیث کا عقیدہ نہ رکھیں، چاہے آپ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ کہیں، بندہ ہی کہیں، رسول ہی کہیں، کلمہ کن ہی کہیں، لیکن جب تک یہ دعویٰ دعویٰ ہی رہے گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہ پڑھ لیا جائے. ایک بات اس پر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عمر بیٹھ کر سرکار کے دور مبارک میں تورات پڑھ رہے تھے، تورات اس وقت بھی بدل گئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے تھے، عبرانی زبان پر آپ کو بڑا عبور تھا، دیکھ رہے تھے. سرکار قریب سے گزرے، سرکار نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات پڑھ رہے ہیں، تو سرکار کو جلال آیا، چہرہ سرخ ہو گیا. اور یہ روایت ذرا تسلی سے سنیے کہ وہ چیزیں جس میں ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہو ایسی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. اس طرح بچوں نے، متکفین نے آج مجھے سوال کیا کہ بد مذہبوں کی کتابیں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی وجہ دیکھیں حضور خود فرماتے ہیں. تورات بدلی ہوئی تھی،
اس میں نظریات اور عقائد کو گڈ مڈ کیا ہوا تھا. فساد بس ایک ٹائٹل تھا، یہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب. ٹائٹل اگر تم لوگ پر لگا رہے ہو، اوپر مین پیج پہ تم نے لکھ دی اللہ کی کتاب ہے، اندر تم نے نہ جانے کیا کیا لکھ دیا اس میں، تو بگڑی ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابی رسول ہے، کتنا بڑا مرتبہ حضرت عمر کا، سبحان اللہ. تو آپ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، سرکار قریب سے گزرے اور جب دیکھا تو جلال آیا. سرکار نے فرمایا، عمر میرے ہوتے ہوئے اس بگڑی ہوئی تورات میں تمہارے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ حضور نے فرمایا کہ میں آ چکا ہوں تو میرے ہوتے ہوئے اس بگڑی ہوئی تورات میں کیا رکھا ہوا ہے؟ سنو، اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کو بھی چارہ نہیں تھا. بولی سبحان اللہ. یعنی اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی، کیونکہ وہ میرے دار رسالت میں آتے ہیں. یہاں تک حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی جو آ رہے ہیں وہ کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہیں. بولی سبحان اللہ. تو میں پوچھتا ہوں، جن نبی کے آپ ماننے والے بن رہے ہیں، یہ اللہ نے بنایا قانون، ہم نے نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے آپ بن رہے ہیں نصرانی، تو آپ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بن کر حضور کو نہیں مان رہے. حضرت عیسیٰ خود آئیں گے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیں گے. یعنی ان کو بھی اللہ رب العالمین نے، یعنی ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہوری دار نبوت کے دائرے میں جب لیا تو ان کو بھی اس طرح پابند کیا جس طرح صدیق اکبر پابند تھے، جس طرح فاروق اعظم پابند تھے، جس طرح عام مسلمان پابند ہیں. یعنی جو بھی اللہ کی رضا اور جنت میں جانے کا پابند ہوگا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرے گا. خلاصہ یہ کہ اگر کوئی نصرانی اپنے آپ کو جنتی کہے تو جنتی صرف ان تمام باتوں کو درست کرنے سے نہیں بنے گا، بلکہ ان تمام باتوں کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھے گا، حضور پر کلمہ بھی پڑھے گا. ورقہ بن نوفل نے کلمہ پڑھا تھا، حضور کی تصدیق کی تھی. میں اس پوری بحث گزر گئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم میں. ورقہ بن نوفل جو تھے وہ نصرانیوں کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے. وہ خالی یہ تو نہیں تھے، نہ درجنوں اور بھی تھے، لیکن ان کو کوئی جنتی نہیں کہتا. ان کو کیوں کہتا؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی اور حضور کا کلمہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں سارے اہل کتاب جنت میں جائیں گے، تو میں نے کہا عبداللہ بن سلام ہی کو پھر کیوں ذکر کرتے ہو؟ اس وقت تو مدینے میں جو 360 ان کے مولوی موجود تھے ان سب کو جنتی کہو نا. کیا حضرت عبداللہ بن سلام اگر مدینے میں تھے تو کیا وہی ایک یہود کے عالم تھے اور نہیں تھے؟ بالکل تھے. جب حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لے کر آئے تو سرکار نے ان سے خود پوچھا، ان روایتوں کو غور سے تھوڑا شرم سے بھی دیکھنا چاہیے، اگر یہودی ڈالر دیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بندہ کینیڈا میں بیٹھ کر پورے اسلامی کو بدل ڈالے اور ٹی وی پر آ کر پھر اچھل اچھل کر ٹی وی پر عشق رسول کی تقریریں کرے اور پھر جناب ویملے کانفرنس ہو یا انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی جائے نہیں نہیں آپ اپنا کلمہ پڑھتی رہیے آپ بھی جنت میں جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام حقائق سامنے موجود ہیں اور ان حقائق پر خاص توجہ کرنی چاہیے کہ اگر عیسائی جنت میں جائے گا تو ہمارا پھڈا پھر کس سے ہے؟ یہودی اگر جنت میں جائے گا تو اس قرآن کی لڑائی کس سے؟ لم یکون الذین کفروا من اہل الکتاب، کفروا من اہل الکتاب، یہ قرآن نے کس کو کہا ہے؟ کن اہل کتاب کو کافر کہا ہے؟ کس وجہ سے کافر کہا ہے؟ اور میں ایک بات آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے عالم تھے، یہود کے بہت بڑے، وہ تنہا نہیں تھے. اس دور میں کئی سو بلا مبالغہ آپ کے رشتہ داروں میں کئی یہود کے بڑے بڑے عالم موجود تھے، کیونکہ علماء کی اولاد ہیں وہ، ان کے چچا عالم ہیں، ماموں عالم ہیں، تایزات علماء ہیں، یہود کے بڑے بڑے عالم ہیں. لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان یہودیوں کے ڈالروں کو لے کر اپنی آخرت کو جو خراب کر رہا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف عبداللہ بن سلام ہی کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے چچزاد کو کیوں نہیں کہتے؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہوش ہے آپ کو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام کو کہتے ہیں کہ اگر وہ یہود کے عالم ہیں تو ان کا علم مقبول اس لیے ہوا کہ انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا حضور کے پاس. صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ حضور کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، سرکار نے خود ان سے پوچھا. اب دیکھیے یہاں پر ساری بات کھل جاتی ہے. سرکار نے خود پوچھا عبداللہ بن سلام سے، اے عبداللہ یہ بتاؤ تمہاری قوم مجھے مان لے گی؟ کہا نہیں نہیں وہ تو بہت متعصب ہے، وہ آپ سے بڑی نفرت کرتی، جانتی آپ کو ہے. سارے پول کھولے عبداللہ بن سلام نے، کیونکہ یہود کے عالم تھے، حضور کو خود ڈھونڈ رہے تھے. کہا حضور ایک ایک نشانیاں ان کے پاس ہے، آپ جیسا امامہ باندھتے، آپ امامہ شریف جیسا باندھتے، یہ ان کو پتا ہے. آپ کو جو خوراک پسند ہے یہ بھی پتا ہے ان کو، آپ جس انداز میں چلتے ہیں یہ ادائیں بھی ان کے پاس ہے. اتنی قریب باتیں، اور قرآن نے ذکر کیا محبوب یہ تجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں، بندہ اپنی اولاد سے زیادہ کسی کو جان سکتا ہے؟ سب سے زیادہ پہچانتا ہے اولاد کو، دیکھو اس کے ہاتھ میری طرح ہے، دیکھو اس کا چہرہ میری طرح ہے، دیکھو اس کی ناک میرے ابو کی طرح ہے، یعنی بندہ اولاد کو بہت قریبی طور پر جانتا ہے، اس کی محبت ہے. لیکن قرآن نے حضور کی مشہوریت اور حضور کو اتنا غالب رکھا کہ قرآن نے اگر تعارف بھی کرایا، یہ نہیں کہا کہ دوستوں کی طرح جانتے ہیں، فرمایا محبوب اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن تعصب کرتے ہیں. سب دل یہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک، یہی اللہ کے نبی ہیں، دیکھو چل ایسے رہے، دیکھو بیٹھتے ایسا ہے، دیکھو بولتے ایسا ہے، دیکھو گفتگو ایسی کرتے ہیں، دیکھو خطبہ یہی دیتے ہیں، دیکھو پہلی بات یہ کرتے ہیں، دیکھو فلاں جگہ پر آ کر رکھیں گے. ساری باتیں یہود کو بتا تھا کہ حضور مدینے میں آ کر کہاں رکھیں گے، پہلا قیام کہاں ہوگا، جمعے میں حضور کہاں ہوں گے، پہلا خطبہ کیسے دیں گے، آئیں گے تو پہلا جملہ حضور کا کیا ہوگا، چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں حضور کی کیسی ہوں گی، داڑھی مبارک کیسی ہوگی، امامہ کیسا ہوگا، حضور کے چلنے کا انداز کیسا ہوگا، ایک ایک چیز اہل کتاب کے پاس. لیکن بغض کیا. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت عمر بھی ان کا صرف دوست تھے نا، پوچھتے تھے ہاں تو نے کیسے بچا، کہا یہ علامات تو ہمارے پاس ایک تھی، ہاں یہ اللہ کا فضل تھا کہ میں نے پہچان لیا، اور میں نے پہچانتے تو سب تھے، میں نے قبول کر لیا. تو سرکار نے فرمایا باقاعدہ عبداللہ بن سلام سے کہ تیرے عزیز رشتے دار جو علماء ہیں وہ کیا کہیں گے. کہا حضور بڑے متاثر ہیں. سرکار نے فرمایا عبداللہ امتحان کیوں نہ لے لے. کہا حضور جیسا آپ جائیں. عبداللہ بن سلام کو ایک دیوار کے پیچھے حضور نے کھڑا کیا، ایک چیز کے پیچھے کھڑا کیا، اور سارے یہود کے مولویوں کو بلایا. شیخ الاسلام صاحب آپ جن بچکنڈوں کو ڈال رہے ہیں جنت کے اندر، یہ ان کے گرو گھنٹال تھے سارے، جن کو بلا کر سامنے بٹھایا حضور نے، سامنے بٹھا کر کہا حضور نے اپنے بارے میں نہیں پوچھا، اس سارے ان کے یہود کے علماء ہیں، اگر کارندوں کو جنت میں لے جا رہے ہو تو یہ تو علماء تھے ان کے، سامنے بیٹھے ہوئے حضور کے، اور حضور نے ان سے پوچھا. اور یہ کتنا للچاتے ہیں، کہتے جی حضور نے عیسائی پر بڑی نرمی کی، یہودی پر بڑی نرمی کی. میں نے کہا نرمی کرنا اور ہے دنیا میں، اس کو جنت میں لے جانا اور ہے، گڈ مڈ نہیں کرو موضوع. کہا حضور نے یہودیوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دے دی، تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں نے کہا اس موضوع کا جنت میں لے جانے سے کیا تعلق ہے؟ یہ خامخواہ ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، سمجھ رہے میری بات آپ، خامخواہ ہمدردی پیدا کرنے کے لیے درمیان کی بات، جس کا موضوع آخرت سے متعلق نہیں. سر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر نصرانیوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، اور حضرت فاروق اعظم نے اگر کیا تو ٹھیک ہے، وہ معاشرت تھی، ایک دنیاوی تعلقات تھے، اس میں جہاں تک رعایت تھی کی گئی، ہم بھی کہتے ہیں کرنی چاہیے، ہم کم منع کرتے، لیکن اس کا جنت میں لے جانے کا کیا تعلق، اس کا ان پر حق پر ہونے کا کیا تعلق؟ سرکار نے تو کتے اور جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا وہ عزت میں کہ انسان سے بڑھ جائیں گے؟ تو یہ تو زندگی کی روش کے اندر امن و سکون و عاشقی کی بات حضور نے کی ہے، لیکن اس سے آخرت میں جنت میں لے جانے کا کیا تعلق؟ تو یہ بڑا ظلم ہے کہ یہ باتیں حضور کی طرف سے کر کے لوگوں کے دل میں جگہ بنائی جاتی ہے تاکہ یہودیوں کو کسی طریقے سے دل میں لائیں. ہم نے کہا ہم لانے کے لیے تیار ہیں، جو قرآن نے شرط پیش کر دی اس کو پورا کر لیں، ہم تھوڑی کوئی تعصب کر رہے ہیں اسلام. بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جو شرطیں باندھ دی ہے اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جو شرطیں آگے نہیں بڑھ سکتے کیا مطلب؟ اس شرط میں تو مسلمان بھی پابند ہے. اگر کوئی ہماری مسجد میں نماز پڑھنے والا شخص خدا نخواستہ قرآن کے دیے ہوئے ایمانی شرائط میں سے ایک کا بھی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. چلے جائے کہ ہم امریکہ کے یہودی کو پکڑ کے کہ جناب آپ کیوں اسلام سے نکل گئے، تو جو شرطیں یہودی کے لیے رکھی ہے وہی شرطیں عام مسلمانوں کے لیے بھی رکھی ہیں. تو یہ کوئی دھاندلی کا موضوع نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے، اللہ نے قانون بنایا ہم پابند ہیں اس کے، ہم نے نہیں بنایا اور نہ ہم اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں. قرآن آیات اتر گئی ہے، اگر رد و بدل کریں گے معاذ اللہ تو ہم خود دار اسلام سے نکل جائیں گے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کے وہ دیوار کے پیچھے حضور نے کھڑا کیا اور سارے یہودی مولویوں کو بلایا. سمجھ رہے ہیں آپ، اگر سارے اہل کتاب نے جنت میں جانا تھا تو ان سے پھر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب وہ سب آ کر بیٹھ گئے. اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا امتحان اور آزمائش کی اپنے محبوب کے ذریعے، آزمائش کی ہے کہ میرے محبوب کو مانو. اب آزمائش ان کے لیے تھی. حضرت عبداللہ بن سلام اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، ورقہ بن نوفل کامیاب ہو گئے، حضرت النجاشی کامیاب ہو گئے، کئی اور یہود اور نصرانی علماء جو تھے وہ اسلام لیا. حضرت سلمان فارسی دیکھیے آپ، یہودیوں کے ساتھ بھی رہے نصرانیوں کے ساتھ بھی رہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوا، اس لیے کہ متعصب کرتے تھے، اور ایک دن حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، مسلمان ہو گئے حضرت سلمان فارسی. تو حضور نے ان سے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ حضور نے کہا تم مجھے تو نہیں مانتے ہو ہیں، اور تم کہتے ہو کہ جنت میں جنت کے ٹھیکیدار تم ہو. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، جو سورہ المائدہ کہتا ہوں اللہ کے لاڈلے، ہمیں آپ کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. یہ ان کی اکڑپن تھی، اور یہ شخص جو کینیڈا میں بیٹھا ہے ان کی اکڑپن کو لے کے چل رہا ہے، جبکہ قرآن ان کی اکڑ کو توڑا ہے. فرمانا نا ان کے قدموں میں آنا پڑے گا، تمہارے نبی اگر موسیٰ بھی ہوتے ان کو بھی ان کے سامنے گردن جھکانی پڑتی، ان کی نبوت کی آفاقیت کی۔ اب آپ دیکھیے جب وہ بیٹھے ہوئے تو سرکار نے اپنی نبوت کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ یہ کہا اچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام تم میں بڑے خوبصورت، بڑے نیک، متقی، پرہیزگار اور بڑے عظیم شخص ہے۔ وہ کہنے کہ جی جی۔ کہا تم ان کو کیسے سمجھتے، عبداللہ بن سلام کو کیسے سمجھتے؟ اب ان کو حضور نے پیچھے کھڑا کیا ہوا، اب یہودی بیٹھے ہوئے، ان سے حضور نے پوچھا بتاؤ عبداللہ بن سلام کو کیسے سمجھتے؟ انہوں نے کہا حضور کیا بات کر، وہ سیدنا، وہ ہمارے سردار ہے، وہ ابن سیدنا، وہ تو ہمارے آقاؤں کی اولاد ہیں، وہ تو ہمارے سرداروں کی، ہمارے آقاؤں کی، ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں۔ سرکار نے فرمایا کر وہی کہہ دے کہ میں رسول ہوں، اور حضرت موسیٰ نے میرے بارے میں کہا تھا، اور حضرت عیسیٰ نے میرے بارے میں کہا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے آواز دی حضرت عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام آئے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ یہودی غصے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہوا شرنا، پہلے کہہ رہے تھے ہوا سیدنا، اب کہنے لگے ہوا شرنا، سب سے بڑا بدکار ہے یہ عبداللہ بن سلام کو، سب سے بڑا بدکار ہے معاذ اللہ، ہوا ابن شرنا، یہ تو شریروں کی اولاد ہے، یہ کہاں سے شریروں کی اولاد ہے، اور گالی دیتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور میں نے کہا تھا نا یہ بڑی متاثر قوم ہے، یہ آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے کہ یہود کے وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے جو حضور کا کلمہ پڑھیں گے۔ حضور کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہی نہیں اس دور میں، اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور یہ بالکل اختتامی جو سورہ المائدہ ختم ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نماز جنازہ پڑھائی حضرت نجاشی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایتھوپیا کے علاقے، نجاش کے علاقے کے یہ بادشاہ، اور اس نجاش کے علاقے کے اور اس طرف کے علاقے کے بادشاہ، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا نا، اور اس طرف کے علاقے کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، لیکن ان کا نام جو تھا وہ عمر بن امیہ الدمری کو سکال علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مکتوب دے کر ان کی طرف روانہ کیا تھا، اور وہ بڑے عظیم اور بڑے نیک، یہ خالص اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب میں سے ہونے کے حوالے سے سکال علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا۔ اسحما ان کا نام مشہور ہے، اسحما۔ سکال علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اعلان نبوت کے پانچویں سال، یعنی بھی ہجرت نہیں کرنی کی ہے، کیونکہ مکہ میں حضور 13 سال رہے ہیں، تو ابھی اعلان نبوت کے صرف 5 سال گزرے تھے کہ پہلی ہجرت ہوئی ہجرت حبشہ، حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تو یہی بادشاہ وہاں پر تھا اسحما، اور جو صحابہ کرام علی مردوان پہنچے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ ان کو اکرام و اعزاز کے ساتھ اپنے پاس رکھایا اور اپنے پاس رکھا، اور پھر باقاعدہ جو تھے وہ مشرکین نے حبشہ کے اس بادشاہ اسحما نجاشی، جن کو کہا جاتا ہے شاہ نجاش، شاہ حبشہ، ان کو شکایتیں کی، لیکن انہوں نے باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے معلومات حاصل کی اور وہ بہت مطمئن ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باقاعدہ خط تحریر کر کے بھیجا، اور حضور نے ان کو خط بھیجا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی النجاشی ملک حبشہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حبشہ کی بادشاہ نجاشی کے لیے، اما بعد فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو والملک القدوس السلام المؤمن المہیمن واشهد ان عیسی ابن مریم روح اللہ وکلمته القاها الى مریم البطول الطاہره المطہره الطیبه الحصینه فحملت بعیسی فخلقه الله من روحی ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته فإن تابعتني وتؤمن بي بالذي جاءني فإني رسول الله فإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا معه نفر من المسلمین والسلام علی من اتبع الہدا۔ یہ حضور کا متن آپ کو سنایا، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، الی النجاشی، نجاشی کی طرف، ملک حبشہ، جو حبشہ کی بادشاہ ہیں، اما بعد، اور اس کے بعد، فانی احمدک الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو والحی القیوم پھر اللہ رب العالمین کے محبوب کی صفات ساری بیان کی کہ میں تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی حمد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی صفات ذکر کی گئی کہ وہ سلام بھی ہے، قدوس بھی ہے، مومن بھی ہے، مہین بھی ہے، وہ اشہد ان عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، اور میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں تمہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مریم کے بیٹے ہیں اور روح اللہ ہیں، وہ کلمتہ اور اللہ کا وہ کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جو اللہ رب العالمین نے مریم میں القا فرمایا تھا، مریم کی طرف القا فرمایا تھا، البتول الطاہرہ، وہ دنیا سے کٹی بھی تھی، پاکیزہ تھی، مطہرہ تھی، طیبہ تھی، حصینہ تھی، یعنی انتہائی عفیفہ تھی اور انتہائی پرہیزگار تھی، انتہائی پاکیزہ تھی، فحملت بعیسیٰ، تو اے نجاشی یہ حضور لکھ کر بھیج رہے ہیں حبش کے بادشاہ کو، یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں، فحملت بعیسیٰ، وہ عیسیٰ کے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، حضور لکھ کر بھیجا کہ میں تمہارے سامنے تعریف کرتا ہوں اللہ کی، جو رب جو ہے وہ ملک ہے، قدوس، سلام المؤمن، مہیمن، یہ ساری تعریف ذکر کی، اور پھر فرمایا سنو جس عیسیٰ کو تم مانتے ہو نا، وہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا، اور سیدہ مریم جو تھی فرمایا کہ وہ طیبہ ہے، طاہرہ ہیں، دنیا سے رغبت نہ رکھنے والی ہیں، عفیفہ ہیں، پارسا ہیں، اور انتہائی برگزیدہ خاتون تھی، اور فحملت بعیسیٰ، اس کلمے کے ذریعے ان کے بطن اقدس میں اور ان کے صدف اقدس میں حضرت عیسیٰ نے قرار پایا، فخلق اللہ من روحی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے خاص رحمت سے انہیں پیدا کیا، ونفخہ کما خلق آدم بیدہ، اور اللہ رب العالمین نے ان میں اپنی رحمت کو داخل کیا، جس طرح حضرت آدم کے لیے نفخ روح ہوا تھا، رحمت کو داخل کرنا تھا، وانی ادعوک الی اللہ، اور اے نجاشی بادشاہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف آؤ، وحدہ جو ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، والموالاتی علی طاعتی، اور میں اس بات کی طرف تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے تعلق کو جوڑو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمان برداری کے لیے، فَإِن تَعْبَتْنِي وَتُؤْمِن بِالَّذِي، اور اگر تم میری اتباع کرو گے اور ایمان لاؤ گے اس چیز پر کہ جانی فَإِنِّي رَسُولُ اللہ، کہ میں جو لے کر آیا ہوں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، ان باتوں کو تم قبول کرو گے، فَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُودَكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ان تین چیزوں کو اگر تم قبول کر لو گے تو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تو میں تجھے اور تیرے سارے لشکر کو اللہ رب العالمین کی طرف ایمان کی دعوت دیتا ہوں، وقد بلغت ونصحت، اور میں تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ حضور نے فرمایا لکھ کر دیا، فاقبلوا نصحی، اور تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم میری نصیحت کو قبول کرو، میں رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وقد بعثت الیک ابن عمی، اور میں اپنے چچزاد بھائی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، وقد بعثت، میں بھیج رہا ہوں، الیک تمہاری طرف، ابن عمی میرے چچا کے بیٹے جو ہیں ان کو بھیج رہا ہوں، جعفر جن کا نام جعفر بن ابی طالب ہے، مولا علی کے بڑے بھائی، ان کو بھیج رہا ہوں میں تمہارے ساتھ رضی اللہ تعالی، ومعہ نفر من المسلمین، اور ان کے ساتھ پورا مسلمانوں کا ایک لشکر بھی تمہارے پاس آ رہا ہے، ملاقات کے لشکر بمراد پورا گروہ آ رہا ہے لڑائی کے لیے نہیں، ملاقات کے لیے، والسلام علی من اتبع الہدى، اور سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے۔ حضرت نجاشی کے سامنے جب یہ پڑھ کر سنایا گیا اور قاصد نے یہ گرامی نامہ نجاشی کو دیا تو اس نے بسد احترام اسے اصول کیا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ان کی زبان سے کلمات نکلے کہ اشہد باللہ انہ نبی الامی الذی ینتظر اہل الکتاب، یہ جملے ان کی کتاب سے نکلے، زبان سے نکلے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس رب کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ انہ نبی الامی، کہ آپ نبی ہیں، نبی امی ہیں، الذی، اور وہی نبی امی آپ ہیں، الذی، آپ وہی ہیں، ینتظرہ اہل الکتاب، جس کا انتظار اہل کتاب کر رہے تھے۔ یہ حضرت نجاشی کی زبان سے کلمات نکلے، اور آپ کے بارے میں حضرت موسیٰ نے جو بشارت دی تھی آپ وہی ہیں، آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی تھی آپ وہی ہیں، اور کہا کہ اگر میرے پاس، اب میرے بس میں ہوتا، حضور کو لکھ کر بھیجا کہ حضور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں حاضر خدمت ہو جاتا، اور پھر انہوں نے، اس نے حضور کی بارگاہ میں ایک عریضہ لکھا، یعنی حضور کا جب خط پہنچا نا تو اب انہوں نے خط لکھ کر بھیجا حضور کی بارگاہ، ابھی لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبشہ کی بادشاہ، من نجاشی اسحما سلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، کہ نجاشی اسحما کی جانب سے آپ پر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام و رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. اللہ الذی لا الہ الا ہو الذی ہدانی للاسلام، اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ وہی ہے جس نے مجھے ہدایت دی ہے اسلام کی طرف. اب دیکھیں انہوں نے اسلام ہی کر استعمال. اما بعد، فقط بلغنی کتابو کا یا رسول اللہ، حضور آپ کا خط مجھے پہنچ گیا، یا رسول اللہ آپ کا خط مجھے پہنچ گیا. فما ذکرت من امر عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اپنے خط کے اندر، یعنی یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ واشهد ان عیسیٰ ابن مریم روح اللہ وکلمته القاها الى مریم البتول الطاهره المطهره الطيبه الحصينه فحملت بعیسیٰ فخلق الله من روحی ونفخه كما خلق آدم بيده. تو آپ نے جو حضرت عیسیٰ کی شانیں بیان کی ہیں نا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، حضرت سیدہ مریم سے پیدا ہوئے، اور سیدہ مریم کی طرف اللہ نے اپنے کلمہ پاک کو گویا کہ بھیجا تھا اور ان کی طرف منسوب کیا تھا، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا. تو کہتے ہیں کہ فقط بلغنی کتابو کا، حضور آپ یا رسول اللہ آپ کی کتاب یعنی آپ کا خط مجھ تک پہنچا ہے. فما ذکرت من امر عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو بات کی ہے، فورب سما ابل ارد انا عیسیٰ لا یزید علی ما ذکرت صروفا، آپ نے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یا رسول اللہ یہ جو ساری باتیں ذکر فرمائی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو حضور نے جو ذکر کیا تو کہا کہ زمین و آسمان کے اس پروردگار اور اس پالنہار کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرہ برابر بھی کم و بیش نہیں ہے. واضح طور پر انہوں نے کہا ذرہ برابر بھی سے کم و بیش نہیں ہے. وقد عرفنا انہ کما قلت قد عرفنا ما بعثت الیہ بہ الینا وقدم ابن عمک، اور یقین ہم جانتے ہیں جن کو آپ نے بھیجا ہے ہمارے پاس، اور وہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے. وقدم ابن عمک واصحابہ، آپ کے اصحاب بھی آئے اور آپ کے چچزاد بھائی بھی آئے. واشهد انک رسول اللہ صادقا مصدقا وقد بایعتک وبایعت ابن عمک واسلمت علی یدک للہ رب العالمین. اللہ اکبر، کیا مقدس کلمات فرمائے. کہتے ہیں کہ حضور آپ کے بھائی بھی میرے پاس آئے ہیں اور آپ کے دیگر اصحاب بھی آئے ہیں، تو یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی موجودگی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور صادقا مصدقا، آپ صادق بھی ہیں مصدق بھی ہیں، خود سچے ہیں، پچھلی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. وقت بایعتو کا، اور میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، بیعت کرتا ہوں کس طریقے سے، وہ بایعتو ابن عمک یعنی آپ کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. واسلمت علی یدیہ، اور میں ان کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہوں. للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی اس دین کی طرف جو دین اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایمان لاتا ہوں. وقد بعثت الیک ابن ارہا فان شئت ان آتک بنفسی فعلت یا رسول اللہ فانی اشہد ان ما تقول حق والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ بیعت کی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بیٹے، میرا جو بڑا بیٹا ہے حضور، کہتے ہیں وقد بعثت الیک ابنی، میرا ایک بیٹا ہے بڑا، میں خود نہیں آ سک رہا ہوں، اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، ارہا اس کا نام ہے، ارہا اس کا نام ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس. فَإِن شِئْتَ، اگر آپ چاہیں گے، اناتی کبھی نفسی، اگر آپ حکم دیں گے تو میں خود بھی آ جاؤں گا، اگر آپ حکم دیں گے تو میں خود بھی آ جاؤں گا، ورنہ اپنے بیٹے کو یہ پیغام اور یہ خط دے کر روانہ کر رہا ہوں. فعال تو یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کہ فَإِنِّي أَشْهَدُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، انما تقول حق، جو آپ نے کہا وہ حق ہے. والسلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گویا کہ بھیجا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد نجاشی کو ایک اور گرامی نامہ سرکار نے تحریر کیا، ایک خط اور تحریر کیا حضور نے، جس میں ام حبیبہ کے ساتھ حضور کے عقد نکاح کا حکم تھا. یعنی سیدہ ام حبیبہ وہاں پہنچ چکی تھی، حضرت عثمان غنی سیدہ ام حبیبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہے، یہ پہلے کسی کے نکاح میں تھی اور وہ شخص بھی مسلمان تھا، اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو پانچویں سال یہ لوگ وہاں سے نکلے اور حبشہ پہنچے. اور حبشہ آج بھی مدینے میں، آپ اگر نقشہ دیکھیے تو حبشہ ایتھوپیا کا علاقہ جو افریقہ کی اس طرف آتا ہے، اور مدینہ کتنا دور ہے، کس طریقے سے سفر کو کر کے صحابہ پہنچے. یعنی ہجرت جو سب سے پہلے کی ہے، حضرت عثمان غنی بھی اس کے اندر موجود تھے. تو ان کے جو شوہر تھے سید ام حبیبہ کے وہ وہاں پر پہنچ کے مرتد ہو گئے معاذ اللہ, استغفر اللہ, مرتد ہو گئے, دین انہوں نے بدل دیا. اور سیدہ پر بھی بہت زور دیا, انہوں نے کہا نہیں میں اپنے دین کو تبدیل نہیں کروں گی. تنہا اس خاتون نے ایک لمبا عرصہ گزارا لیکن اللہ کے دین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ بغاوت نہیں. یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں, ان کا نام ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں کہا جاتا ہے, امت کا ماموں کہا جاتا ہے, اور یہ ان کی بہن ہے. تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمت جلیلہ دی تو پھر ان کو دائمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب عطا فرمایا کہ سرکار نے پیغام بھیجا حضرت نجاشی کے پاس کہ آپ ام حبیبہ سے بات کریں کہ اگر ان کا ارادہ کہیں اور ہے تو وہ بتائیں, ورنہ ان کی اس خدمات پر یہ ہے کہ میں خود نکاح کا پیغام پیش کرتا ہوں. تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا پیغام, اس میں وکیل حضرت نجاشی بنے اور حضرت نجاشی کو وکیل بنایا گیا اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو تھا وہ سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ پڑھایا. اور نجاشی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دونوں خطوں کو جو یہاں سے پہنچا, ایک پہلا والا خط جو ایمان کی دعوت تھی, اسلام کی دعوت تھی, اور دوسرا خط وہ تھا جو سیدہ ام حبیبہ سے نکاح سے متعلق تھا, وہ دونوں خطوں کو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ, ان دونوں گرامی ناموں کو ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا بنی ہوئی تھی, بڑے اہتمام کے ساتھ اس میں رکھا. اور رکھنے کے بعد نجاشی نے جو گویا کہ یہ تمام معاملات کیے, اور اس کے بعد جو اسحمہ نجاشی تھے جن کے پاس مسلمان سن 5 ہجری میں پہنچے تھے اور 7 ہجری میں وہاں سے نکلے, کیونکہ خیبر فتح ہوا تو خیبر فتح ہوتے سے پہلے حضور نے خط لکھ دیا تھا حضرت جعفر کو کہ تم وہاں سے نکل آؤ اور مسلمانوں کو لے آؤ. یہاں سے خیبر فتح ہوا, خیبر میں یہودیوں کو گرایا گیا اور وہاں سے حضرت اسحمہ نجاشی نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ بہت بڑی ایک ریاست یہاں سے گری اور وہاں سے ایک بہت بڑا جو خطرہ تھا وہ کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ 70 صحابہ کو لے کر دوبارہ کشتیوں کے راستے سے دیگر راستوں سے مدینہ منورہ پہنچ گئے. اور یہ گویا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے 7 ہجری کو تو حضور کو خبر ہوئی کہ حضرت جعفر آئے ہیں. تو حضرت جعفر کی بڑی تبلیغ تھی, بڑا خطبہ تھا, تفصیل میں نے نہیں ذکر کیا آپ کے سامنے, کہ باقاعدہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت, آپ کی سیرت کو انہوں نے بیان کیا تھا. تو جب یہ حضرت جعفر طیار آئے حضور کے پاس, یہ حضرت مولا علی سے تقریباً 18 سال بڑے تھے, 18 سال, بعض علماء نے 13 سال لکھا, 13 سال یا 18 سال حضرت علی سے عمر میں بڑے تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن, جو جنگ موتا کے اندر یہ شہید ہوئے. جب تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور سرکار نے ان کی پیشانی کو چوما, سرکار نے ان کی پیشانی کو چوما, اور پیشانی کو جب سرکار نے چوما اور فرمایا کہ جعفر مجھے, میں اب فرق نہیں کر پا رہا, تیرے آنے کی مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں کیا کہوں کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر کے فتح ہونے کی ہے یا زیادہ خوشی تیرے سلامتی لوٹنے کی ہے. تو یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بڑی بات تھی. سید الشہداء کی جو صاحبزادی تھی, تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں جو خاتون تھی وہ ان کی خالہ تھی, غالباً اسمہ بنت امیسی تھی وہ جو ان کے نکاح کے اندر تھی, اور ان کی بہن جو تھی وہ سید الشہداء کی بیوی تھی. جب حضرت سید الشہداء شہید ہو گئے تو ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا کہ کس کی کفالت میں دیا جائے, تو بیٹی کی کفالت کے لیے جب بات ہوئی حضرت علی نے خود مانگا, دیگر نے خود مانگا, تو حضرت جعفر طیار نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میرے نکاح میں ان کی خالہ ہے. سرکار نے فرمایا ہاں, الخالۃ بمنزلت امی, فرمایا ہاں خالہ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے, خالہ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے, لہذا سید الشہداء کی بیٹی کو کفالت کے لیے ان کے پاس دیا جائے. تو طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد, بڑی مستند کتاب ہے طبقات اور بڑی قدیم کتاب ہے سیرت کی, لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت جعفر کو یہ مجدہ سنایا گیا کہ تم سید الشہداء کی بیٹی کو سنبھالو گے, تو حضرت جعفر کہتے ہیں کہ جب میرا نام نکلا وہ خوشی سے وجد کرنے لگے, یعنی ایک پاؤں پر جھومنے لگے. وہ نجدی کہتا جھومنا کیا ہوتا, میں نے کہا تمہیں عشق لگا نہیں تو تمہیں کیا پتا جھومنا کیا ہوتا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پاؤں پر بے ساختہ جھومنے لگے. تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت تھی اور اتنا اکرام دیا گیا, اور یہ غزوہ موتا کے اندر گویا کہ شہید ہوئے ہیں, ان کے دونوں بازو شہید ہوئے, اور حضرت جبرائیل نے باقاعدہ جنت سے ان کے لیے سونے کے پر لائے, ایک پر دائیں طرف لگایا, ایک پر بائیں طرف لگایا, اور اس سے اڑتے ہوئے آسمانوں کی طرف گئے. تو سرکار خود فرماتے ہیں, پادری بریلوی نے اس کو لکھا, شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے, رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ کہ سرکار نے خود پوچھا کہ غزوے میں تو میرے اور بھی صحابہ شہید ہوئے تھے لیکن جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے اور صحابہ کے لیے اتنا اہتمام نہیں تھا لیکن میرے بھائی کے لیے اہتمام اتنا تھا کہ ان کے لیے جنت سے سونے کے پر لائے گئے. تو جبریل امین نے کہا کہ نہیں, یہ میری طرف سے نہیں تھا, یہ رب کی طرف سے تھا کہ یہ نیکی کرنے والا جو ہے یہ رسول اللہ کے خاندان میں سے ہے, قرابت میں سے ہے. نیکی سب کرتے ہیں لیکن قرابت رسول میں سے کوئی کرتا ہے تو اس کو اجر ایسا دو تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو جائے. تو یہ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے, اور ایک دفعہ حضور باقاعدہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی شہادت کی بات ہے, اور بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مقدس کو اٹھا کے فرمایا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا حضرت جعفر تھے جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے. طیار ان کو اس لیے بھی کہتے ہیں اڑنے والا, تو یہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, تو میں نے وعلیکم السلام ان کو کہا. تو یہ حضرت سید سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کا مرتبہ ہے. تو حضرت نجاشی جو تھے وہ سن 9 ہجری میں انتقال کر گئے. جب ان کے انتقال کی خبر پہنچی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا, اور یہ نماز جنازہ بظاہر غیبانہ تھا لیکن اصلاً جو روایات موجود ہے وہ یہ کہ ایک روایت ایسی کہ جبریل امین نے زمین پر مارا تو زمین سمیٹ گئی, اور عین وہ آپ کا جسد مبارک جو حبشہ میں رکھا ہوا تھا تو وہ باقاعدہ حضور کے قریب پہنچ گیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسد کے سامنے کھڑے ہو کر چار تکبیریں پڑھی اور جنازہ ادا کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باقاعدہ جبرائیل اس اپنے پروں میں اس ان کے جسد مبارک کو اٹھا کر لے آئے اور حضور کے سامنے رکھ دیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ چار تکبیریں پڑھ کر ان کا جنازہ پڑھایا. اس لیے ہم احناف کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ ناجائز ہے, جائز نہیں ہمارے وہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا پڑھایا ہے جنازہ وہ حضرت نجاشی ہے رضی اللہ تعالیٰ, یہ ایک صحابی ہے, ایک معاویہ بنت معاویہ ایک نام اور آتا ہے, ان کے لیے بھی یہ کرامت ہے حضور کے خصوصیات میں سے. حضور کے خصوصیات میں ان کا بھی یہ تھا کہ جبریل نے زمین پر مارا تو زمین سمیٹ گئی اور ان کی لاش سامنے آئی, سرکار نے جنازہ پڑھایا. یہ دو بندے ملتے ہیں, حضرت معاویہ بن معاویہ کا ثبوت کم ملتا ہے لیکن حضرت نجاشی کا ثبوت زیادہ ملتا ہے. اور اس واقعے کے تحت کہ جب سن 9 ہجری کو وہ انتقال کر گئے تو سرکار نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو اس سے بعض لوگ دلیل لیتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ گویا کہ جائز ہے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ کئی ایسے صحابہ ہیں جو 70 قاری بیر معونہ میں شہید ہو گئے, جو جس کو سرایہ نجد کہتے ہیں اس میں شہید ہوئے, دیگر اور صحابہ شہید ہوئے. ہر صحابی کی خواہش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا جنازہ پڑھائیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے علاوہ کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا. تو اس بات کی دلیل ہے, ایک تو یہ جنازہ غائبانہ نہیں تھا بلکہ جسد سامنے موجود تھا, اور احناف کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ ناجائز ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو آج کے دیوبندی وغیرہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, تو مرتا بندہ افغانستان میں یہاں اس کا جنازہ چندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو کوئی ان سے پوچھے کہ چلو افغانستان میں مرا نہیں, مرا الگ مسئلہ, اس کو ادھر سے تم نے غائب کر دیا, یہاں چندہ پکڑنے کے لیے جناب تمہیں روڈ کراچی کے روڈ بلاک کر دیو کہ جی جنازہ ہو رہا ہے, تو اس کا ثبوت کم سے کم اپنی کتابوں سے دکھاؤ نا. تو کم سے کم امام کے فتوے سے انحراف تو نہ کرو. یہ احناف کا اجماعی مسئلہ ہے, اور اس پر الحمدللہ جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس مسئلے کو منوایا ہے وہ امام احمد رضا کا فتح رضویہ شریف ہے. اعلی حضرت کی بڑی جرت ہے اس مسئلے پر, اور الحمدللہ یہ بڑے ہم وسوخ سے کہتے ہیں کہ بر صغیر میں بدعات اور غلط رسموں کا جس نے رد کیا اور احناف کی اصل تعلیم کو جس نے رائج کیا وہ امام احمد رضا. یہ قبروں پر جو عورتیں جاتی ہیں نا, یہ اعلی حضرت نے نہیں بھیجا, یہ اشرف علی تھانوی نے بھیجا ہے. اشرف علی تھانوی سے یہ پوچھا گیا کہ قبروں پر عورتیں جا سکتی ہیں, کہاں جا سکتی ہے؟ آپ اعلی حضرت کا فتویٰ اٹھا کر دیکھیں کہ جا سکتی کہ نہیں جا سکتی. تو ظلم آپ دیکھیے کہ جس نے روکنے کی بات کی, جس نے بدعات کو ختم کرنے کی بات کی, یہ اتنے جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں نہیں, انہوں نے فتویٰ دیا ہے. فتویٰ تھانوی کا تھا, آج بھی فتویٰ امدادیہ کے اندر موجود ہے کہ وہ قبروں پر عورتوں کے, مزاروں پر عورتوں کے جواز کا قائل تھا. امام احمد رضا نے اختلاط مرد و زن اور دیگر اور دلائل جس میں باقاعدہ عورت کو منع کیا گیا ہے مزاروں پر جانے سے, یہ سب سے پہلے بر صغیر میں امام احمد رضا نے رائج کیا, اور ان کے فتووں کی وجہ سے الحمدللہ آج جو مزارات پر کم سے کم خواتین نظر آتی ہیں یہ ان کے فتوے کی کرامت ہے. تو یہ جھوٹ ہے, یعنی الٹی بات کر دی جاتی ہے, انہوں نے بدعت پھیلائی. اب مثال کے طور پر گنگوئی صاحب سے کسی نے پوچھا یہ دیوالی کی پوریاں کھا سکتے ہیں؟ دیوالی کی پوریاں, کیونکہ ہندوستان تھا نا, دیوالی کی پوریاں کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہی سوال اعلی حضرت سے پوچھا گیا, کہ دیوالی کے تہوار میں جو ہندو پوریاں بناتے ہیں لے سکتے ہیں. اب دیکھو ان پوریوں میں تیل بھی حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو میٹھا ڈالا گیا وہ بھی حرام نہیں ہے, آٹا بھی حرام نہیں ہے. اب بس صورت ساری جائز ہے اس کی, کوئی نہ ذبیحے کا مسئلہ ہے. لیکن آپ دیکھیے اسلامی شاعر کو تحفظ دینا یہ اماموں کا کام ہوتا ہے, اختلاط نہ ہو جائے, قوم میں گڑبڑ پیدا نہ ہو جائے, غیر کے ساتھ قلبی سنگت نہ ہو جائے. اسلام نے کہا رکھ رکھاؤ رکھو لیکن دل مصطفیٰ کے حوالے رکھو. دل میں محبت نہیں آنی چاہیے, دل میں یعنی دل میں محبت سے مراد کہ اپنے رویے کو اتنا زیادہ مشفقانہ نہ کر دو کہ دل میں محبت آ جائے. ٹھیک ہے, ضرورت کے حوالے سے, ضرورت کے حوالے سے کبھی ملنا جلنا ہو گیا تو ایک رعایت کے حوالے سے بات چل سکتی ہے کافر اصلی کے ساتھ, لیکن یہ نہیں کہ وہ دعوتیں اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اخلاص دلی ہو رہی ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہر شخص کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی دین کی نافرمانی یا اللہ کی توحید کی نافرمانی کرتا ہو, تو باقاعدہ گنگوئی سے پوچھا گیا, اور یہ تھم ہے, ستون ہے, سب سے بڑا ہے, کہ دیوالی کی پوریا کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور سوال پوچھا گیا کہ ہندو باقاعدہ ہندو میں تہوار ہے یہ سوت کے پیاؤ کا پانی وہ کہتے ہیں اس کو, یا پھر گجرات میں بھی زیادہ ہوتا ہے کہ پیسے باقاعدہ رکھے جاتے ہیں بھگوانوں کے نام پر معاذ اللہ, اور اس پر پانی, یہ اکثر اسٹیشنوں پر آپ نے دیکھا ہوگا, بمبئی میں تو میں نے دیکھا ہے, اور لوگ لائن لگا کر پانی بھی پیتے ہیں, یعنی نیچے بہت بڑا ہانڈا ہوتا ہے پانی کا اور اوپر کٹوریاں رکھی ہوتی ہیں پیسوں کی, اور اس پر پانی ڈالتے ہیں اور وہ پیسوں سے چھو چھو کر آتا ہے پانی نیچے, اور وہ بتوں کی منت کے پیسے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ سود کے پیاؤ کا پانی اس کو کہتے ہیں, یہ پوچھا گیا گنگوئی صاحب سے, یہ آج بھی موجود ہے فتاوے کے اندر, اب بھی چھپ رہا, آپ نیا لٹس اگر آپ دار الشاہ سے خرید سکتے, دیکھیے فتاوے موجود ہے. پوچھا گیا کہ جناب کہ یہ ہندوؤں کے سود کے پیاؤ کا پانی پینا جائز ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی جو پکے بدعاتی تھے, آپ اہل علم ہیں اور دیانتدار اور منصف مزاج لوگ ہیں, یعنی جنہوں نے بدعات کا دروازہ کھولا, ظلم دیکھیے, کہتے ہیں سب سے بڑے توحید کے ٹھیکیدار تو وہی تھے. میں نے کہا جو ہندوؤں کی پوریاں کھلا رہا ہو, دیوالی کی پوریاں کھلا رہا ہو, راکھیاں بندوا رہا ہو, اور سود کے پیاؤ کا پانی پلا رہا ہو, وہ ٹھیک ہے, اور ادھر سے امام حسین کی سبیل کے پانی کو حرام کہہ رہا ہو, میلاد کے تبرکات کو حرام کہہ رہا ہو. اب یہی سوال امام احمد رضا سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں, کہ ہندو کی دیوالی جو ہے پوریاں لینا کیسا ہے؟ کتنا نفیس جواب دیا کہ انتشار بھی نہ ہو, کہ لڑائی ہو جائے, قتل غارت گیری ہو جائے, اور اسلامی شعار باقی بھی رہے. فرمایا اس دن نہ لے, جو دن ان کی دیوالی کا دن ہے یا جو بھی دن ہے اس دن نہ لے, دوسرے دن لے لے. اس دن لے گا تو ان کے تہوار کی ترقی اور عظمت ظاہر ہوگی. فرمایا اس دن نہ لے, دوسرے دن لے لے. اب اس فرق سے دیکھیے کتنا قرینہ واضح ہو جاتا ہے کہ جناب جو رخصتی کا پہلو وہ بھی واضح ہو گیا, لیکن مسلمان کو اپنا شعار باقی رکھنا ہے تو فرمایا اس دن نہ لے. اس دن لینے سے اس کے دین کی تعظیم ہوگی, اس کے مذہب کی تعظیم ہوگی. یا پورا پھاٹک کھولا ہوا تھا انہوں نے, کہا جی ہاں لیں, دیوالی کی پوریاں کھائیں, آپ کو حرج نہیں ہے, سود کا پیاؤ. تو میں نے کہا جس نے اب گائے کا مسئلہ جب آیا ہندوستان کے اندر, یہ آیا کہ جناب ہندو منع کرتا ہے گائے کی قربانی سے, اور باقاعدہ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی, تو ان حضرات نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ کیا کو ضروری ہے گائے کی قربانی, بکرے کی نہیں ہو سکتی. تو اعلی حضرت نے باقاعدہ دلائل ثابت کیا کہ گائے کی قربانی تو احادیث اور دیگر کتابوں کے اندر درج ہے, اور اگر کافر اپنے زور سے اس کو منع کرتا ہے تو مسلمانوں کو یہ کہا جائے کہ نہ کیا جائے. فرمایا مسلمانوں کو کہا جائے اپنی طاقتیں مجتمع کریں, اور اسلام کی شاعر کو اگر کافر خراب کرے تو آج تو یہ منع کرتا, کل وہ نماز سے بھی منع کرے گا, کل وہ روزے سے بھی منع کرے گا, کل اذانوں سے بھی منع کرے گا. فرمایا گائے کی قربانی پہلے تو جائز, اب ضروری ہے. آج بھی ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان لڑ بھڑ کر گائے کی قربانی کرتے ہیں, یہ بھی امام احمد رضا کی فتوی کی برکت ہے. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر بر صغیر کے اندر اسلام کے جو برقرار رکھے ہوئے امام احمد رضا نے لکھے, ان کے فتاوے موجود ہیں, فتاوے موجود ہیں, دلائل کے حوالے سے ساری تفصیلات گویا کہ موجود ہیں. اب میں اختتامی جملے یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سن 9 ہجری میں جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت نجاشی کا, تو باقاعدہ نماز جنازہ ان کی پڑھانے کی بات آئی تو سرکار نے پڑھائی, اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کا وجود سامنے موجود تھا. اب منافق کہنے لگے یہ عجیب بات ہے, اہل کتاب کو مانتے بھی نہیں ہے, جب وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی پڑھاتے ہیں. یہ منافقین نے شور کیا, سمجھے, یعنی خام خا خلط مبس, کہ یہ تو کہتے کہ جی نا ہم ہی آپ پر ہیں, عیسائی کچھ بھی چیز نہیں ہے, یہودی کچھ بھی چیز نہیں ہے. اب خام خا شے دینے کے لیے اور مسلمانوں کے ذہنوں کو پریشان کرنے کے لیے, کہ جب اس کا منع کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں, اس کا منع کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں. تو یہ خام خا الزامی انہوں نے بات کی کہ جب اگر عیسائی حق پر نہیں تو ان کا جنازہ کیوں پڑا گیا, تو اس کے رد میں سورہ آل عمران کی آخری آیت اتر رہی ہے. آیت نمبر 199 اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہم سب کا منع نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، محبوب جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، یہ حضرت نجاشی کی بات آ رہی، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، خاشعین للہ، عارضی اور نیاز مندی کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بی آیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کے اور سودا نہیں کرتے یہ اللہ کی آیتوں کا حقیر اور کم قیمت پیسوں پر۔ دیکھیے وہ حبشہ کے بادشاہ تھے، انہیں پتا تھا اگر میں ایمان لاؤں گا تو یہ ساری ریاست میرے خلاف ہو جائے گی، لیکن یہ قرآن کہتا ہے لا یشترون بی آیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ چند ٹکوں کے لیے حق کو بیچتے نہیں، یعنی وہ پوری حکومت تھی ان کی، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور باقاعدہ کہا کہ حضور میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں اور آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، آپ کے دین پر ایمان لے کر آتا ہوں، آپ کی کتاب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اللہ فرماتا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اور قرآن کریم نے دیگر اور جگہوں پر بھی اس مضمون کو واضح کیا اور اس کو ذکر کیا سورہ حدید کے اندر کہ اگر کوئی اہل کتاب حضور پر ایمان لائے گا تو مومن کو ایمان لانے میں ایک اجر ہے، اس سے دگنا اجر ہوگا، یعنی کسی کو 70 گنا مل رہا ہے تو اس کو 140 گنا ملے گا، عام مسلمان کو 100 گنا مل رہا ہے تو اس کو 200 گنا ملے گا، اس لیے کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور سرکار پر بھی ایمان لے کر۔ تو قرآن کریم کی آیت نادل ہوئی کہ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ آل عمران کے اور اہل کتاب کے ساتھ معاملات کے سارے موضوع کو کنکلوڈ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تعصب نہیں ہے، ان شرائط کے ساتھ اگر مسلمان بھی عمل نہ کرے تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر اس شرائط کو اہل کتاب میں سے کوئی قبول کر لے اور ایمان لائے اللہ پر اور نبی آپ پر ایمان اور آپ کی کتاب پر ایمان اور آپ سے پہلے پر ایمان لائے اور بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور حق کو نہ بیچے چند ٹکوں کے عوض، تو بے شک ہم نے ان کے لیے اجر رکھا ہے، جنت کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور حضور پر ایمان لائے اور حضور کی کتاب پر ایمان لائے یعنی قرآن پر اور سرکار سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر یہ کہ جنت کے دروازے اس کے لیے ضرور بند ہے کہ جو عام ڈنگے مارتا رہے اور بات کرتا رہے اور میرے اقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فراموش کر جائے، اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ اس میں ایک بات آخری میں عرض کر دوں، یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ اوہو ہم مسلمانوں کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے، ہم مسلمانوں کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن آدھی بات کر رہے ہیں آپ آدھی بات کر رہے ہیں۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک، الحمدللہ ہمارے نزدیک وہ بندہ کافر ہے نا جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے، لیکن بات آدھی ہے، یہ بات آدھی ہے۔ یہ بات کر کے لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں 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 جناب، ہم نے کہا دنیاوی معاملات میں جو رخصت کے پہلو ہم کریں گے، لیکن آخرت کا منصب اللہ نے ذکر کر دیا ہے، اس میں ہم کسی چیز کو خاص کرنے والے اور کسی چیز کو عام کرنے والے اور کسی کو جنت میں داخل کرنے والے اور نکالنے والے ہم نہیں ہیں، نہ ہمارا منصب ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا ہمارا منصب یہ ہے کہ اس کو بیان کر دے، اس کو واضح کر دے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نہ مانے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم نہ کرے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی کرو نا، جو محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ بھی مومن نہیں۔ آدھی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ کہنا کہ جو حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو سرکار کو نہ مانے تو چپ ہو جاتا، جس طرح حضرت عیسیٰ کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے، اسی طرح جو حضور کو تسلیم نہ کرے وہ بھی جنتی نہیں ہے۔ جنتی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو بھی مانے اور سرکار کو بھی مانے۔ تو لہذا یہود اور نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کرنا کہ ہمارے نزدیک تو مسلمان ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ دونوں مسلمان نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہو، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا اور آپ کی عظمت کا انکار کرتے ہو۔ لہذا یہ بیلنس موضوع کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ رب العالمین ہماری اس ٹوٹی پھوٹی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسلام اور اس کے نظریات پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کل انشاءاللہ العزیز دعا کریں اللہ رب العالمین عافیت عطا فرمائے، اگر کل چاند رات نہ ہوئی تو انشاءاللہ اس کی ایک آخری کڑی ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ یہود تو تمہارے دوست نہیں بن سکتے لیکن نصرانیوں سے تمہارا پیکٹ ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن وہ کن اصول پر ہے، کن شرائط پر ہے۔ اگر کل ہمارا کل وقت رہا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سورہ المائدہ کی ان آیات کی بھی تفسیر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آخر میں ایک اعلان سن لیجئے. دارالمجدیہ جو اہل سنت و جماعت کی قدیم علمی درسگاہ ہے, یعنی اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر جتنے جید علماء کا فیضان ہے وہ ہمارے اسی دارالمجدیہ کا فیضان ہے, چاہے مفتی منیب الرحمان ہو یا دیگر اور لوگ ہیں, تمام اسی ادارے کے فاضل ہیں, اسی ادارے سے انہوں نے پڑھا ہے. لہذا کیونکہ میں بھی اس ادارے سے متعلق ہوں, منسوب ہوں, میں نے ابتدائی سبق سے لے کر منتہائی کتاب تک اپنے انہی مدارس اور انہی شیوخ سے حاصل کی ہے, اور وہ مزارات میں تمام شیوخ آرام فرما رہے ہیں, میرے استاد جنت البقیع میں بھی آرام فرما رہے ہیں, علامہ افتخار صاحب جن سے ہم نے بخاری شریف کا پہلا پارہ پڑھا تھا اور ہمارے لیے سعادت تھی, ہم نے ملا حسن ان سے پڑھی, شرح قائد ان سے پڑھی, اور دیگر اور منطق کی کتابیں بھی پڑھنے کا ہمیں شرف ان سے حاصل ہوا, اور وہ بقیع شریف کے اندر آرام فرما رہے ہیں. مختصر یہ کہ دارالمجدیہ جو اہل سنت و جماعت کی قدیم دینی درسگاہ ہے, لازوال اور بڑی قیمتی اور بڑی مؤثر خدمات اس ادارے نے ادا کی ہے, اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ادارے وسائل کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارے دوست احباب کو میں نے دعوت دی ہے, وہ باہر موجود ہیں, تو لہٰذا میں آپ تمام سے التجا کروں گا, عرض کروں گا کہ فطرہ, زکوٰۃ, صدقات یا جو بھی ہو اس ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کیجئے, کہ آج بھی الحمدللہ یہ اسی ترقی اور اسی کامیابی کی راہ کی طرف گامزن ہے. آپ جیسے محبت کرنے والے اور آپ جیسے چاہنے والے اور آپ جیسے امداد کرنے والے مسلمانوں کی معاونت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں ہر ادارے کی, لیکن خاص طور پر وہ ادارہ جو ایک قدیم ہو, بڑے کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, پہلے کا مطلب پہلا ہوتا ہے, سابقون الاولون, جو پہلے پہلے ہوتے ہیں وہ پہلے پہلے ہوتے ہیں, اور یہ تو وہ ادارہ ہے کہ اس وقت یہ کراچی کے اندر بنا ہے جس وقت اعلی حضرت کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور اہل حق کا کوئی نام بھی نہیں تھا. اس وقت اس ادارے نے سب سے پہلے کنز الایمان کو شائع کیا, فتاوی رضویہ شریف کو شائع کیا, ہمارے آقا حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کاروبار کو چھوڑ کر اس ادارے کو قائم کیا گاڑی کھاتا میں, اس کے بعد یہاں پر آئے, اور نیک ہمارے مخیر حضرات یہی علاقوں کے اور دوراجی برادری کے بھی ہمارے کئی گویا کے بزرگ تھے جنہوں نے اس ادارے کے ساتھ کافی معاونت کی اور اس کے ٹرسٹی رہے, اور الحمدللہ یہ ادارہ کھڑا ہوا اور پوری دنیا کے اندر اس ادارے نے کام کیا ہے. اللہ رب العالمین اس ادارے کو بھی قائم رکھے, جو اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اور جو اس کی امداد و نصرت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے, تمام اداروں کو سلامت رکھے, تمام علماء کو سلامت رکھے, تمام مشائخ کو اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام اہل ایمان کو اللہ رب العالمین عافیت و سلامتی مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.